بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إرشاد باري تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآخر الآية سورة المجادلة آية نمبر 11. اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرماتا ہے، تم میں سے اہل ایمان کے جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور وہ ان کو علم دیا گیا. بلند درجہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے دو صفات موجود ہوں، ایمان کی صفت اور علم کی صفت. انہیں دونوں لازم اور ملزوم ہیں، بغیر ایمان کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے علم اور بغیر علم کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو کامیابی کی تلاش میں ہے. اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے درجے بلند ہوں دنیا میں اور آخرت میں. یہی ایک راستہ ہے بلندی درجات کا. اور ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایمان کی جو بنیاد ہے کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید کا علم ہی مراد ہوتا ہے. جب ہم ایمان اور علم کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں تو اس سے مراد ابتدا کلمہ توحید سے ہی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر وسلم، آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے. الآخر آیت سورت محمد آیت نمبر 19 میں. تو کلمہ توحید کے ساتھ علم منسلک ہے، خاص علم ہے، اور جو اس علم سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. جو کامیابی کی تلاش میں ہے وہ خوب جان لے کہ علم اور ترقی اور کامیابی کلمہ توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جو کلمہ توحید کی معرفت سے محروم ہے، واللہ وہ ہر خیر سے محروم ہے. اور اسی علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، جسے بخاری کی روایت میں آیا ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کی کیا اساس ہے؟ دین کو سمجھنے کہاں سے ابتدا کرے، کہاں سے علم کا آغاز کرے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم سب پڑھتے ہیں، ہر مسلمان پڑھتا ہے. لیکن اس کلمہ کا کیا حق ہم نے ادا کیا ہے؟ حق ادا تب ہوتا ہے جب ہم اس کے صحیح معنی کو سمجھ لیتے ہیں، اور اچھی طرح جان لیں کہ کلمہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحیح معنی کلمہ توحید کے ارکان، کلمہ توحید کے شروط، یہ تینوں چیزیں کلمہ کے معنی میں موجود ہیں. صرف لغوی معنی یا شرعی معنی جو ہے، اصلاح معنی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ مکمل کلمہ توحید سے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مراد ہوتی ہے. اور جب یہ تین چیزوں ہم جان لیتے ہیں، معنی کو، ارکان اور شروط کو، پھر کلمہ توحید کے لازمات بھی ہوتے ہیں، لوازمات بھی ہوتے ہیں، جن کے بغیر یہ کلمہ جو ہے ناقص رہتا ہے، اس کا مفہوم ناقص رہتا ہے. اس کو جاننا بہت ضروری ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں اصول ایمان، جو کلمہ توحید کے لوازمات میں سے ہے. کلمہ توحید کے معنی کو، ارکان اور شروط جاننے کے بعد ان اصول ایمان کو جاننا بھی لازمی ہے. اسے کہتے ہیں مسلمان کا عقیدہ. مسلمان کا عقیدہ کے اساس ہے ایمان، اور ایمان کے اساس ہے توحید. اور سب سے پہلا رکن جو ہے اصول ایمان کا، وہ ہے ارکان ایمان. تو اصول ایمان کو جاننے کے لیے ارکان ایمان کو جاننا بہت لازمی ہے. مسلمان کا عقیدہ جو ہے اس کی اساس، اس کی ابتدا ارکان ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو ارکان ایمان، ایمان کی تعریف، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ جاننا لازمی ہے. حکمران وقت، مسلمان حکمران کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا ایمان ہے. تکفیر کے معاملے کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا اصول ہیں اور کیا ایمان ہے. دوستی اور دشمنی کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہے، کیا عقیدہ ہے. کرامات اولیاء کے تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اور دلیل اور استدلال، وعد اور وعید کی نصوص، بدعت اور بدعت سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، السنت کا منہج کیا ہے، اور چند متفرق مسائل. یہ اصول ایمان ہیں جن کو اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، یا عقیدہ کے بنیادی مسائل بھی کہا جاتا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان اصولوں کو جان لے اور اپنا عقیدہ درست کر لے. آج کی نشست، پچھلی دروس میں ہم ان پانچ چیزوں پر بات کر چکے ہیں الحمدللہ. ارکان ایمان، ایمان کی تعریف، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، مسلمان حکمران کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور تکفیر کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے. اور آج کی نشست میں دوستی اور دشمنی کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چھٹا اصل اصول ایمان میں سے دوستی اور دشمنی ہے. جب ہم دوست دشمنی کی بات کرتے ہیں تو جو اصل موضوع ہے وہ ہے الولاء والبراء. یہ دو لفظ آپ کو ملیں گے عربی زبان میں. ہم اردو میں جو عام معنی ہے، جو ترجمہ کرتے ہیں، وہ دوست اور دشمنی سے کرتے ہیں، ورنہ صرف سے دوستی دشمنی مراد نہیں ہے، معنی سے زیادہ وسیع ہے. الولاء میں تین چیزیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں الولاء تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک محبت، نمبر دو دوستی، نمبر تین نصرت، یعنی مدد اور اعانت. اور البراء میں ان تین چیزوں کی ضد ہے، جس میں نفرت ہے، دشمنی ہے اور بیزاری ہے. تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، جب بھی دوستی کی بات آتی ہے تو یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اسے صرف مراد عام دوستی نہیں ہے، اور دوستی کے لیے یاد رکھیں کیونکہ یہ تین چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. دوستی وہ دوستی نہیں ہوتی جو بغیر محبت کی ہو. کیا دوستی ہوتی ہے وہ؟ تو دوستی کے لیے محبت کا ہونا لازمی ہے، اور محبت کے لیے یہ بھی لازمی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی مدد اور اعانت تو کریں، اس کی جب ضرورت پڑتی ہے آپ کی آپ اس کی نصرت کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے سچی دوستی کا. دیکھیں دوستی کے دعوے دار بہت ہوتے ہیں، تو سچی دوستی کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ محبت ہے. اور محبت کا ثبوت کیا ہے؟ نصرت ہے. تو اس لیے الولاء میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور البراء میں اس کے ضد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دوستی اور دشمنی کے متعلق آج ہم کیا اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں. چار مختصر سے پوائنٹ ہیں جس کے تعلق سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان اصول کو آسان کرنے کے لیے ہم نے چار یا رول آف فور پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ، تاکہ آپ فنگر ٹپس پہ آسانی سے یاد ہو جائے. نمبر ایک، دوست و دشمن کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے. نمبر دو، عقیدہ کا اصول کیوں ہے، اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے کس نے جوڑا کیوں ہے، اصول کس نے بنایا ہے، یہ جاننا لازمی ہے. اور اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلے دوستی اور دشمن کے تعلق سے، الولاء والبراء کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اس میں بھی ہم چار چیزوں پر بات کریں گے. سب سے پہلے اہل جماعت کا عقید دوست و دشمن کے تعلق سے سب سے پہلے اس کا مقصد معروف ہوتا ہے, الولاء کا مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ دوستی کس کے لیے ہے, دشمنی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ مقصد ہے, بالکل واضح ہے. کسی سے دوستی رکھنی ہے صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے, دشمنی رکھنی ہے صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے. اپنی خواہشات نفس کی کوئی ذرہ برابر ہی گنجائش نہیں ہوتی, ذاتی مفادات کا نام ہی نہیں ہوتا, صرف اللہ کے لیے. اور ہم اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں, صرف زبانی کلامی نہیں, عقیدہ صرف وہ نہیں آپ کے دل میں بستا ہے, عقیدہ وہ ہے جس پہ آپ عمل بھی کرتے ہیں. یہ علم مسائل ضرور ہے جس پہ جو ہمارے دل میں بستے ہیں, لیکن عمل سے ہم اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے حضور جماعت کا عقیدہ الولاء و براء کے تعلق سے, دوستی اور دشمنی کے تعلق سے, صرف اللہ کے لیے دوستی ہے اور صرف اللہ کے لیے دشمنی ہے. نمبر دو, اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں. نمبر تین, اہل کفر سے نفرت کرتے ہیں. وہ نمبر چار, اہل کفر سے تعلق کی تفصیل بیان کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے دلائل. سب سے پہلے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, صرف اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں, صرف اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں, صرف اللہ کے لیے دشمنی قائم کرتے ہیں. صرف اللہ کے لیے محبت کرنا اور بغض کرنا, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. من احب للہ, جس نے اللہ کے لیے محبت کی ہے. دیکھیں من صیغۃ العموم ہے, جس نے بھی جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. وہ ابغض للہ, اور بغض و نفرت کی ہے کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. وہ اعطى للہ, اگر دیا ہے تو اللہ کے لیے دیا ہے. وہ منع للہ, اگر منع کیا ہے, روکا ہے تو صرف اللہ کے لیے روکا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فقد استکمل الایمان, تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا ہے. جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا. محبت اور نفرت کا تعلق ایمان سے ہے کہ نہیں ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ یہ حدیث ہے, واضح دلیل ہے. محبت ہے, نفرت ہے, اور ایمان کا ذکر ہے ایک ہی حدیث میں. اور بنیادی بات کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. تو یہ اساس ہے اہل سنت جماعت کے عقیدے کا اس باب میں. اور دوسرا پوائنٹ, اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں, اور یہ اصول یاد رکھے ہمیشہ, اہل ایمان سے بنیادی طور پر محبت کی جاتی ہے. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں, اہل ایمان سے محبت کرنا کوئی احسان نہیں ہے, یہ فرض ہے ہمارے اوپر اور حق ہے ہر مومن کا, مرد کا اور عورت کا, کہ ان سے محبت کی جائے, کیونکہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں. اس کی دلیل میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, والمؤمنون والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. اولیاء ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دوست ہیں. دوستی میں تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں, محبت ہے, دوستی ہے, اور نصرت ہے. بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیسے دوست ہیں, کیا کرتے ہیں, اور یہ الولا کس چیز پر قائم ہے؟ یأمرون بالمعروف, امر معروف کرتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو. وینہون عن المنکر, اور منکر سے منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکات دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، انہیں کو اللہ تعالیٰ، انہیں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، عن قریب رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی عزت والا، بڑا غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 71. یہ اساس ہے آج کے موضوع، آج کے درس کی جو اساس ہے وہ یہ آیت ہے. الولاء والبراء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علماء دلیل کے طور پہ اس آیت کو بیان کرتے ہیں. مومن مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. کیوں دوست ہیں ایک دوسروں کے؟ اس ایمان کی وجہ سے. ایمان کا رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور یہ دوستی بھی ایمان ہی پر قائم ہوتی ہے. اور پھر یہ صفات ہیں اہل ایمان کے، جس کی بنیاد پر ان کی دوستی قائم ہے. سب سے پہلے صفت ہے ایمان کی، مؤمنون والمؤمنات. دوسرا صفت ہے امر معروف کی، پھر نہی عن المنکر کی، پھر اقامت الصلاة کی، پھر اتاء الزکاة کی، اور پھر اطاعت اللہ واطاعت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ چیزیں پائی جائیں تب بھی دوستی قائم ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور پھر خوشخبری بھی ہے، اولئک سیرحمہم اللہ. سب سے بڑی رحمت کیا اللہ تعالیٰ کی؟ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت سے نوازے گا. دنیا میں کامیابی ہے، عزت ہے. اسے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ عزیز حکیم، عزت والا ہے، غالب ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اور غلبے والا ہے، اور خوب حکمت والا بھی ہے. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. اہل ایمان سے جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت کی قسمیں ہیں، اس کی تفصیل ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اہل ایمان کی دو قسمیں ہیں. تو محبت کی سب سے پہلے قسم ہے مکمل محبت یا کامل محبت. یہ محبت کس کے لیے ہے؟ کامل ایمان والوں کے لیے ہے. کامل ایمان والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے، جو کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. اور دوسری قسم کون سی ہونی چاہیے؟ کامن سینس کی بات ہے، ناقص محبت. محبت کی بات کرتے ہیں نا، مکمل محبت، اور دوسری کیا ہے؟ ناقص محبت. یعنی ادھوری محبت بھی ہوتی ہے کیا؟ ادھوری محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں خاموش ہے بھائی؟ ابھی ناشتہ نہیں کیا میرا خیال ہے. شرعاً محبت کامل بھی ہوتی ہے اور محبت ناقص بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کامل بھی ہوتا ہے، ایمان ناقص بھی ہوتا ہے. اور یہ محبت دوست دشمن کس بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ ایمان کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. ناقص محبت کس کے لیے ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی، ناقص ایمان والوں. یہ کون ہیں ناقص ایمان والے؟ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں. واضح ہے؟ آسان ہے، مشکل ہے؟ کتنے قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں؟ جب مسلمان کی ہم بات کرتے ہیں اچھی طرح یاد رکھیں، مومن جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیز میں لازمی ہوتی ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، موحد ہے اور متبع سنت ہے. اسے کہتے ہیں مسلمان، سچا پکا مسلمان، اسے کہتے ہیں مومن. واضح ہے؟ شرک بدعت اس میں شامل نہیں ہوتے. مسلمان اور مومن جب ہم بات کرتے ہیں، موحد اور متبع سنت، اسے کہتے ہیں مومن. ان کی دو قسمیں ہیں، ایمان کامل والے اور ایمان ناقص والے. ایمان کامل یا مکمل ایمان کس کا ہوتا ہے؟ وہ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبیرہ گناہ نہیں کرتے. اگر ہو جاتے کوئی کبیرہ گناہ تو توبہ کرتے ہیں، اور کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا. توبہ کیوں کرتے ہیں؟ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے. ایمان مضبوط ہے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، سب سے بہترین معاشرے میں سب سے بہترین لوگ رہتے تھے. اس زمانے میں بھی کیا فرشتے تھے وہ؟ نہیں, غلطی ہو جاتی تھی, لیکن توبہ کے لیے کیسے دوڑتے تھے, انابت کیسے کرتے تھے, قصے معروف ہیں. صدر معاذ کا قصہ دیکھ لیں آپ, زندگی میں ایک مرتبہ گناہ ہوا, زنا ہو گیا, شہوت غالب آ گئی, لیکن کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کیا. طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پاک کر دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ پتھر مار مار کے مجھے قتل کر دو, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. کیا یہ کامل ایمان نہیں ہے؟ یہ ایمان کامل ہے. ایمان کامل والوں کے لیے محبت بھی کامل ہی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے, وہ ناقص محبت ان کے لیے جن کا ایمان ناقص ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن پر شہوت غالب آ جاتی ہے. موحد متبع سنت ہیں, لیکن شہوت غالب آ جاتی ہے, کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتے. تو ان لوگوں سے ہماری محبت بھی ناقص ہے. محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اہل ایمان ہیں. جب تک ایمان باقی ہے محبت باقی رہے گی. نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نافرمان ہیں, رب کی نافرمانی کرتے ہیں, کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اہل کفر سے نفرت. اور اچھی طرح اصول یاد رکھیں, بنیادی طور پر اہل کفر سے نفرت کی جاتی ہے, اہل کفر سے محبت نہیں کی جاتی کبھی. اس کی دلیل میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن نہ بنے کافروں کو اپنے دوست مومنوں کے بغیر. ومن يفعل ذلك, اور جو ایسا کرے گا نتیجہ کیا ہے؟ فليس من الله في شيء, اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا وعید سنیں, فليس من الله في شيء, اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. الا استثناء ہے, ان تتق منهم تقاه, کہ اپنا بچاؤ کر لو ان سے. ويحذركم الله نفسه, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وإلى الله المصير, اور واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو اہل کفر سے بنیادی طور پر نفرت کی جاتی ہے, اور اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے. اس موضوع کے تعلق سے غلط فہمی کا اظہار بھی کرتے چلیں, کیا ہمیشہ نفرت ہی کی جاتی ہے یا محبت کی کوئی گنجائش ہوتی ہے اہل کفر سے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اگر کسی کے والدین کافر ہوں, نفرت کرنی محبت کرنی ہے, دوستی رکھنی ہے دشمنی کرنی ہے, کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ دنیا محبت جائز ہے, شرط کیا ہے؟ دنیاوی محبت ہونی چاہیے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر تمہارے دونوں ماں باپ مجاہدہ کریں, کس چیز پر؟ أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي, کہ میرے ساتھ شرک کرو. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی اطاعت اس معاملے مت کرو. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, یہ شاہد ہے. وصاحبهما فی الدنیا معروف, اور دنیا میں ان سے دوستی رکھو معروف کے ساتھ. یہ ان کا حق ہے, تمہارے والدین ہیں. کافر ہی صحیح, مشرک ہی صحیح, لیکن تمہارے والدین ہیں, اس دنیا میں آنے کے سبب ہیں, ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے. وہ کفر پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یہ ان کا معاملہ ہے ان کے رب کے ساتھ. ہمیں جو حکم ہے دنیا میں محبت ہم ان سے کریں گے, ان کی خدمت بھی کریں گے, نہ نفقہ ان کا حق ہے وہ بھی دیں گے, لیکن صرف دنیا کی حد تک. اگر وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ہمارے مسلک کو اختیار کر لو, تم بھی شرک کر لو, فلا تطعهما, ہرگز ان کی فرما برداری اس مسئلے میں نہ کرنا. نہیں, کیا ان کا جو حق ہے والدیت کو ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ان سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے؟ کیا ان کو قتل کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ان سے محبت کی جاتی ہے، ان سے دوستی رکھی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یہ ان کا حق ہے. واتبع السبيل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. سورۃ لقمان آیت نمبر 15. دوسری بات، اگر کسی کی بیوی اہل کتاب میں سے ہو، نفرت کر کے کوئی شادی کرتا ہے کسی عورت سے، یا بیوی سے محبت کی جاتی ہے، اہل کتاب کافر ہیں کہ نہیں؟ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ بتاتا ہوں میں. اس سے پہلے، اہل کتاب بیوی سے محبت کرنا کا حکم کیا ہے؟ دنیا محبت جائز ہے. دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے طیبات کو حلال کر دیا ہے. وطعام الذین اوت الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی. کون ہے یہ؟ اہل کتاب کہتے ہیں، یہود و نصارہ. حکم کیا ہے ان کے کھانے کا؟ حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور محصنات مؤمن عورتوں میں سے. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، یہ شاہد ہے. اور محصنات جو پاکیزہ ہیں، من الذين اوتوا الكتاب، ان عورتوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب عورتوں میں سے، یہود و نصارہ. من قبلكم، تم سے پہلے، اذا اتيتمهن اجورهن محصنين غير مسافحين، جب تم ان کو مہر دے دو، یعنی نکاح کر لو احسان کی حالت میں، غیر مسافحین، ولا متخذی اخذان، نہ بدکاری کے لیے اور نہ ہی بری دوستی کے لیے. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، جو ایمان سے کفر کرتے اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے. وہ فی الاخرت من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 5. تو اس میں، اس آیت کریمہ میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، ان سے شادی کرنا مسلم مردوں کے لیے جائز ہے. وہ ظاہر بیوی سے محبت کی جاتی، اس لیے شادی کی جاتی ہے، لیکن محبت دنیاوی محبت ہے. دین محبت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. آخری پوائنٹ کیا تھا؟ اہل کفر سے تعلق، اس کی تفصیل ہے. کیوں کافروں کو بھی قسمیں ہیں، اس لیے ان سے تعلق کی بھی تفصیل ہے. کافروں کی دو قسمیں ہیں اس اعتبار سے. سب سے پہلے وہ کافر جو جنگ پہ اترا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں محارب. وہ کافر جو جنگ پہ اترا ہے، جسے کہتے ہیں محارب. اس سے کافروں کے ساتھ تعلق جو ہے، کیا حکم ہے؟ حرام ہے. کسی قسم کا تعلق بھی نہیں رکھنا ہے. دنیاوی تعلق بھی حرام ہے، دینوں تو ویسے ہم دنیاوی بھی حرام ہے. اس کی دلیل میں سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع کرتا ہے جو لوگوں نے تمہیں دین میں، دین کی وجہ سے قتال کیا ہے، جنگ کی ہے. واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے. وظاہروا علی اخراجکم، اور بندہ تو اعانت کی ہے تمہیں وہاں سے اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے. ان تولوہم، منع کن چیز سے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیسے کافروں سے دوستی رکھنا. لفظ کون سا ہے؟ الولا کا لفظ. اس میں کون سی تین چیزیں ہیں؟ محبت نہیں کرنی، دوست سے نہیں رکھنی، نصرت نہیں کرنی، منع کر دیا گیا ہے. اچھا، جو ایسا کرے گا میں اتولہم، جو ان سے دوستی رکھے گا، محبت کرے گا یا نصرت کرے گا، فاولائک ہم الظالمون، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں اور ظلم حرام ہے. دوسرے قسم کا کافر جو ہے وہ ہے جو امن پہ اترا ہوا ہے، اسے مسالم کہتے ہیں، جو جنگ تو نہیں کرتا لیکن ہے کافر. کیا حکم ہے؟ دنیاوی تعلق جائز ہے دنیا کی حد تک، یعنی خرید و فروخت، تجارت وغیرہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے، ساتھ یہودی بھی رہتے تھے. اسلحہ کس سے خریدتے تھے؟ یہودوں سے خریدتے تھے، اور تجارت قائم تھی. تو دنیاوی تعلق جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الطحن آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے منع نہیں فرماتا. کون سے کافر ہیں؟ الذين لم يقاتلوكم في الدين، جن دین کے لیے تم سے قتال نہیں کیا. ہاں جھگڑا کچھ ہوگی لیکن دین کے تعلق سے کوئی معاملہ نہیں ہے، دین کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی قتال نہیں ہے. ولم يخرجوكم من دياركم، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. کیا کرنا ہے اسے کافروں کے ساتھ؟ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا؟ لا ينهاكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ ان کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے ساتھ انصاف کریں. وہ احترام کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں. وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے تجارت کرنا چاہتے ہیں. ان کو ہماری تجارت سے مفاد ہے، ہم ان کی تجارت سے مفاد ہے. وہ ہم سے بھلائی کرتے ہیں، ہم ان سے بھلائی کرتے ہیں. انت بروہم بر سے ہے، اور بر ہر خیر کا نام ہے. وتقسطوا الیہم، لیکن انصاف کی حد تک، انصاف لازمی ہے. کیوں؟ ان اللہ يحب المقسطین، کیونکہ بے شک اللہ تعالی مقسطین، عدل انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں بالکل واضح ہے کہ ایسے کافر بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ تعلق جو ہے بھلائی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور اس تعلق کی حد کیا ہے؟ دنیا کی حد تک ہے. جیسا کہ عملاً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف نے کر کے دکھایا ہے. جب ہم ان کافروں کی بات کرتے ہیں جو امن پر اترے ہوئے ہیں، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ان کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک ذمی، اور ذمی وہ کافر ہے جو مسلمان جب اس کے کافروں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے اور اس کافر ملک پر قابض ہو جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو کافر پر کفر پر رہنا چاہتا ہے تو وہ جزیہ دیتا ہے اور اپنے کفر پر باقی رہتا ہے، اسے کہتے ہیں ذمی کافر، اہل الذمہ. یہ وہ کافر ہیں جو مسلمان ملک میں رہ کر جزیہ دیتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لازمی نہیں ہے کہ کافر کو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اسے قتل کیا جائے. اگر وہ اپنے کفر پر رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے، بشرط یہ کہ عزت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ. حتی یعطی جزیہ عن یدین وہم صاغرون، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے، زور زبردستی نہیں ہے. رہنا چاہے تو کفر پر تو رہو، لیکن عزت کے ساتھ نہیں رہو گے اہل ایمان کے بیچ میں رہ کر، کیونکہ عزت ایمان سے جڑی ہوئی ہے، بغیر ایمان کے عزت ممکن ہی نہیں ہے. دوسرے قسم کا کافر ہے معاہد، یہ وہ ہے جو کسی عہد کی بنیاد پر، یہ وہ کافر ہے جو کسی عہد کی بنیاد پر مسلمہ ملک میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ سفارتی تعلقات ہوتے ہیں یا ویزا پالیسی بعض ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں، وہ کافر جو مسلمہ ملک میں داخل ہوتا ہے ویزا لے کر، اسے کہتے ہیں معاہد، ویزا ایک عہد نامہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اور کافروں کا کہ کافر آئے گا ہمارے ملک میں تجارت کے لیے یا تعلیم کے کسی بھی دنیاوی معاملے کے لیے، اور اس کو اس کی اجازت ہے، اس کے تحت معاہد. تیسرے قسم کا مستأمن، یہ وہ کافر ہے جسے کوئی بھی مسلمان پناہ دے دے، ہے وہ محارب لیکن کوئی مسلمان اسے پناہ دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت محفوظ ہو جاتی، اسے مستأمن کہتے ہیں. آخر میں سب سے اہم بات رہ گئی ہے، کیا ہے؟ کیا رہ گیا ہے؟ اہل کفر سے دوستی کا حکم کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ تفصیل ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. کیا تفصیل ہے؟ جانتے کتنی احکام ہیں؟ کتنی ہیں؟ چار احکام ہیں. پہلا حکم، اہل کفر سے دوستی کرنا کفر ہے. اس کی دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 ہے، 51. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، دوست مت بناؤ. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، اسے انڈر لائن کر لیں، یہ دلیل ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی رکھتا ہے، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، تو بس وہ انہی میں سے ہے. یہود و نصارہ کافر ہیں، جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے، یعنی وہ بھی کافر ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم لوگ ہیں. ظلم کی وجہ کیا ہے؟ کفر کی وجہ کیا ہے؟ ان سے جو دوستی ہے وہ دین کی وجہ سے ہے. تو یاد رکھیں، کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت کرنا یا دوستی کرنا حکم کیا ہے؟ کفر ہے. دوسرا حکم، حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے. اس کی دلیل میں سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء مت بناؤ، دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے محبت کرتے ہو، وقد کفر بما جاءکم من الحق، جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کے ساتھ جو تمہیں پہنچا ہے. یخرجون الرسول وایاکم، ایک تو کفر کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں جو تمہیں پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں بھی نکالتے ہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا قصور کیا ہے ان کے نزدیک؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لاتے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، جبکہ تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلے تھے. وابتغاء مرضاتی، میرے رضا مندی کے لیے. تسرون الیہم بالمودتی، تم ان سے چھپ کے محبت کرتے ہیں. وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم، وہ میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وما يفعله منكم، وہ تم میں سے جو ایسا کرتا ہے، فقد ضل سواء السبيل، تو وہ راہ رات سے بھٹک گیا ہے. کیا وہ کافر ہے؟ نہیں ہے. ابتدا میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان بھی موجود ہے اور ولایت بھی موجود ہے. یہ اس ولایت، اس دوستی کے ساتھ ایمان کی نفی نہیں ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف ہے، اور اس آیت کریمہ کے سبب نزول بھی یہی ہے، یہی قصہ ہے. سیدنا حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی، بدری صحابی ہیں، معروف صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا. کیا ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کو رازداری میں رکھا اور سب کو منع کیا کہ کوئی خبر نہیں پہنچائے گا، ہم اچانک حملہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کو شرک سے پاک کریں گے. سیدنا حاطب عنہ سے خطا ہو گئی، خط لکھا مشرکین عرب کے نام جو مکہ میں، اہل مکہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ خط ایک عورت کے پاس ہے، اور اس وقت وہ عورت کس جگہ پہ ہے اور یہ خط کہاں پہ ہے، یہ بھی تفصیل بتا دی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو بھیجتے، سیدنا علی و سیدنا مقداد رضی اللہ عنہم کو، کہ فلان وقت میں فلان جگہ پر فلان عورت ہوگی، یہ وصف ہے، اس کے پاس خط لے کے آنا ہے. چنانچہ دونوں صحابی جاتے ہیں اور واقعی مقرر وقت جو بتایا گیا ہے اور اس جگہ پر اس عورت کو پا لیتے ہیں اور اس عورت سے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں دے دیجیے. وہ انکار کرتی ہے، سیدنا علی قسم کھاتے ہیں اگر تم خط نہیں دو گے تو ہم تمہیں برہنہ کر کے خط نکال لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. سبحان اللہ. تو سورج جب عزم دیکھا تو اپنے بالوں کے اندر سے اس خط کو نکال دیا، چھپے ہوئے خط کو. دیکھیں مشرک عورتیں بھی پردے میں رہتی تھی اس زمانے میں، عجیب سی بات ہے. جب تلاشی کی بات آئی کہتے غیر مرد جو ہیں وہ جس کو ہاتھ نہ لگائے، بے شک خط تم لے لو جو لینا چاہتے ہو، مجھے ننگا مت کرو. الغرض وہ خط لیتے ہیں اور صحابہ کا انصاف دیکھو اور ایمان دیکھیں، اسے پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ حکم کیا تھا؟ خط پڑھنے، خط لے کے آنا ہے، خط لے کے آنا ہے. خط لے کے جاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس خط میں لکھا ہے حاطب بن بلتع کی طرف سے مشرکین عرب کے نام، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. مختصر سا خط تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا. اب دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں. اے حاطب، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب بھی کسی سے غلطی ہو سیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سیکھیں. ہمارے بچے کو غلطی کر لیتے تو فوراً ہم ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، بعد تو مارنا پینے شروع کر دیتے ہیں. پہلے پوچھو تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ سزا بعد میں، ہم سزا پہلے دیتے پوچھتے بعد میں، پہلے پوچھ لیا کرے. اے حلق، معاملہ کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے. یعنی صحابہ اگر جاتے اور پہلے سے وہ تیار ہوتے تو قتل ہوتا کہ نہیں، قتال ہوتا، جنگ ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیار میں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رازداری میں رکھا؟ تاکہ جان محفوظ ہو جائے، بیت الحرام میں خون ریزی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، ضرورت کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اجازت دی گئی، ورنہ کسی کو اجازت نہیں خون ریزی کرنے کی. یہ شان اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کی. تو اس خط، یعنی اتنی خطرناک معاملہ تھا، اس کے باوجود بھی دیکھیں نرمی، دیکھیں رحمت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے حاطب، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ سیدنا عمر تلوار لے کے ساتھ کھڑے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. حاطب منافق ہو گیا ہے، ثبوت کی خط یہ ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اے حاطب، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب جواب دیتا ہے، پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے پیار پہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا، کامیابی آپ ہی کی ہے، مجھے یقین ہے. اور دین میں بھی کوئی شک و شبہ مجھے نہیں ہے کہ آپ حق پہ ہیں, اہل ایمان حق میں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے گھر والے ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں, مستضعفین ہیں, ان کو کوئی وہاں پہ کوئی یار مددگار دوست نہیں ہے, اور اہل کفر ان پر روزانہ ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں. میں صرف ان مشرکین پر اپنا احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے اہل و عیال ان کے ظلم سے بچ جائیں, بس میرا یہ مقصد تھا, اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا. یعنی دینی کوئی محبت نہیں ہے, میرے اہل و عیال میری دنیا ہے, ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں نے خط لکھا ہے. کون سی محبت ہے؟ یہ دنیا میں محبت ہے, اور اہل عیال سے کوئی محبت نہیں کرتا, رشتہ داروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. تو یہ وجہ تھی خط لکھنے کی. اب پیارا جواب سنیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کروں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر تو کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کے دل میں جھانک کے فرمایا ہو, جاؤ تو جو تم نے کرنا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, فقد غفرت لکم, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. ویسے حاطب بدری صحابہ میں سے ہیں, بڑے صحابی ہیں, لیکن بھول ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, لیکن کیا کفر ہو گیا؟ کفر نہیں ہے. جب میں غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلوں, بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صدر حاطب سے کفر ہوا ہے اور جنگ بدر کی وجہ سے ان کا کفر معاف ہو گیا. سبحان اللہ, بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑا مغالطہ ہے. کفر کے ساتھ کوئی بھی نیکی باقی رہ نہیں سکتی, یہاں تک کہ نبوت بھی باقی رہ نہیں سکتی. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لئن اشرکت لحبطن عملک, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کر میں آپ کے عمل بھی سارے اکارت کر دوں. تو کفر اگرچہ ناممکن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں شرک کر سکتے ہیں, لیکن ایک خبر ہے ہمارے لیے, عبرت ہے ہمارے لیے, پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر, یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے, اگر نبی سے بھی ہو جائے تو اس کی نبوت بھی ختم ہو جائے. اگر نبی کی نبوت ختم ہو سکتی ہے تو بدر صحابہ کی جنگ بدر کیا کام آئے گی میرے بھائی؟ تو بنیادی طور پر کفر ہوا ہی نہیں ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ اس آیت کی ابتدا میں نے کیا فرمایا ہے, یا الذین آمنوا, آیت کی ابتدا میں, ٹھیک ہے نا, اے ایمان والو. تو ایمان کو اللہ تعالی نے جوڑ دی اس ولایت کے ساتھ, یعنی ایمان باقی رہا ہے, ایمان اس دوستی سے ختم نہیں ہوا. اگرچہ یہ بھی ایک دوستی کے تعلق ہی تھا جو خط لکھا ہے, اور یہ کیا ہے, لیکن اسے کفر نہیں بلکہ کبیرہ گناہ سمجھا گیا ہے جو جنگ بدر کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہے. تیسرا حکم اہل کفر سے دوستی کا کون بتائے گا؟ واجب ہے اہل کفر سے دوستی بھی واجب ہوتی ہے, عجیب بات ہے کہ نہیں؟ دلیل کون بتائے گا؟ بارک اللہ فیک. والدین ابھی گزرا ہے, سورۃ لقمان آیت 15 میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا, یہ فعل امر ہے, دونوں سے دوستی رکھو. فی الدنیا معروفہ, دنیا میں معروف کے ساتھ, دنیاوی دوستی بھلائی کے ساتھ. صاحبہما, علماء فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر والدین کے ساتھ جو یہ دوستی کا تعلق ہے, جو ان کی خدمت ہے, جو نان نفقہ ہے, جو دنیاوی معاملات ہیں, یہ ان کا حق ہے. اور حق واجب ہے کہ نہیں؟ یہ واجب حق ہے, یہ ساقط نہیں ہوتا کفر کی وجہ سے. چوتھا حکم ایک بچ گیا ہے, کون سا ہے؟ جائز ہے, اور اس کی دلیل گزر چکا ہے پہلے, سورۃ متحیات نمبر 8 میں, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. دنیاوی معاملات ان کافروں کے ساتھ جو جنگ پر نہیں اترے ہوئے، جن کے ساتھ امن قائم ہے، ان کے ساتھ دنیاوی تعلق، دنیاوی دوستی جائز ہے، جیسا کہ تجارت ہے، تعلیم ہے وغیرہ، یہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ عقیدے کا اصول کیوں ہے دوستی اور دشمنی؟ ہم عقیدہ کی بات کر رہے ہیں، عقیدے میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات کہاں سے آگے بیچ میں؟ عقیدہ اصول، عقیدہ کا اصول کیوں ہے؟ نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہے، اور دلائل میں نے کتنی بیان کی ہیں ابھی، ایک زیادہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحمدللہ دلیل موجود ہے۔ اور دوسرے، رد اہل بدعت، اہل بدعت جیسے ہم آگے دیکھیں گے بہت بڑی غلطی کی ہے اس معاملے میں، تو ان دونوں کی وجہ سے یہ عقیدہ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لے کے آتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ یعنی صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ ترازو ہے، بس یقین وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ جیسا ہے، جس کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ جیسا نہیں ہے، ایمان میں خلل ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، واضح ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، صحابہ کے راستے سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ جیسا نہیں ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس ایسے لوگ جو ہیں وہ شقاق میں ہیں، تفرقے میں ہیں۔ اب دیکھیں، اہل بدعت ہمیشہ تفرقے میں رہتے ہیں، توحید اور سنت ہمیشہ جوڑتا ہے، شرک بدعت ہمیشہ توڑتی ہے۔ اگر ویسا کریں گے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو کافی ہے تمہارے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ کافی اس کو اور کیا چاہیے؟ مدد، نصرت، اعانت، کامیابی، عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں دل میں وہ خوب جانتا ہے۔ سورۃ بقرہ نمبر 137۔ چلو، یہ تو جان ہم نے کہ عقیدہ کا اصول کیوں ہے، واضح ہے عقیدہ کا اصول کیوں ہے، تین وجوہات، نمبر ایک دلیل موجود ہی ہم بیان کر چکے ہیں پیچھے، نمبر دو رد اہل بدعت، اہل بدعت نے اس معاملے میں بڑی غلطی کی ہے، مخالفت کی ہے اہل سنت کی، اہل سنت کے سردار کون ہیں؟ صحابہ ہیں، ان کی مخالفت کی ہے، اس لیے یہ عقیدہ کا اصول ہے۔ اور ہمارے پاس ثبوت کیا ہے کہ صحابہ کے راستے کی مخالفت کرنے والے شقاق میں ہیں؟ یہ آیت ہے، اسے ہمیشہ نوٹ کر لیں، عقیدہ کے اصول ہمارے وہ ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں، جو مخالفت کرتا ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے، وہ اہل بدعت کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور جن عقیدے کے مسائل میں، یا وہ ایمانی مسائل، یا وہ علمی مسائل جو صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، انہیں کہتے ہیں عقیدے کے اصول۔ جو اسے مخالفت کرتا ہے وہ عقیدے میں مخالفت کرتا ہے۔ اصول کس نے بنایا ہے؟ چلو، یہ تو ہم نے جان لیا کہ عقیدہ کا اصول تو بن گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اصول کس نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واضح ہے کہ نہیں؟ اور وجہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، قرآن مجید میں کئی آیات ہیں ولا وبرا کے تعلق سے، احادیث موجود ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ لیں آپ، صحیح مسلم سب سے پہلے حدیث کیا ہے، کس تعلق سے ہے؟ سب سے پہلے حدیث البراء کے تعلق سے ہے، قدریہ کے تعلق، سوال کیا گیا سید عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ میں خبر دے دو، میں ان سے بری ہوں۔ تو یہ اصول سلف کا بنایا ہوا اصول ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اصول کس نے بنایا؟ جواب کیا ہے؟ سلف نے بنایا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ قرآن سنت روشنی پہلے گزر چکی ہے، دلائل، اب آئیے دیکھ سلف میں سے کس نے یہ کہا ہے. سب سے پہلے میں بعض کا ذکر, بعض سلف جو ہیں ان کے نام لے کے میں ذکر کر رہا ہوں, ورنہ بہت کافی تعداد میں آپ کو یہ مسئلہ جو ہے سلف کی کتابوں میں اور ان کے اقوال جو ہیں آپ کو مل جائیں گے. میں چند کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں, صرف یعنی کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ چند کا نام لے کے تاکہ پتہ چلے کہ سلف میں سے کس نے کہا. سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا جو فرمان ہے, جو کا موقف بالکل واضح ہے قدرے کے تعلق سے. اب آئیے دیکھیں بعض سلف میں سے کس نے. سب سے پہلے امام احمد حنبل رحمہ اللہ, امام اہل السنہ, اور ان کے جو یہ قول ہے امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ جلد نمبر 1 میں بیان کیا. صفحہ نمبر آگے پیچھے ہو جاتا میں نے ذکر نہیں کیا ہے, جس کو دیکھنا ہے وہاں پہ دیکھ لے, سلف کافی سلف کے اقوال وہاں پہ مل جائیں گے. فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, فرماتے ہیں ہمارے ہاں سنت کے اصول یہ ہیں کہ ہم لازم طور پر پکڑ کے رکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, اور ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں اور بدعت کو ترک کرتے ہیں, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. ہم جھگڑوں کو ترک کرتے ہیں اور اہل احوا کے ساتھ بیٹھنے کو بھی ترک کرتے ہیں. یہ شاہد ہے اہل احوا, اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کو بھی ترک کرتے ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے. یہ کیا ہے؟ البراء, ان سے دوستی نہیں رکھتے, ان سے دوری اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ اساس کیا ہے؟ شروع میں کیا فرمایا ہے؟ ہم لازم طور پر پکڑ کے رکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ اس موضوع پر, الولاء والبراء پر قائم تھے. کس کے ساتھ دوستی ہے, کس کے ساتھ دشمنی ہے, یہ راستہ واضح کر کے گئے ہیں. ان کے بعد میں آنے والے جو سلف ہیں تابع اتباع التابعین ان تابع احسان الی یوم الدین, اس راستے کو خوب پہچانتے ہیں, اس پہ خوب چلنا بھی جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. دوسرے نمبر پہ امام ابو ثور رحمہ اللہ, اور ان کا بھی یہ حوالہ جو ہے امام الالکائی شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں. ان سے اہل خراسان میں سے چند سوال لکھ کر بھیجے, اور ان سے سوال کیا گیا کہ قدریہ کے بارے میں کہ وہ کون ہیں. فرماتے ہیں قدریہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال کو پیدا نہیں کیا, وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ لوگوں کے مقدر میں لکھا ہے اور نہ ہی تخلیق کی ہے, بس یہ لوگ قدریہ ہیں. ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی, سن لیں, ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی اور نہ ان کی بیمار پرسی کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے جنازے میں شرکت کی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ البراء, محبت نہیں, دوستی نہیں, مدد و اعانت نہیں, بلکہ بیزاری ہے, مکمل بیزاری ہے. تیسرے نمبر پہ امام رازی سے مراد دونوں امام رازی جو ہیں, امام ابو حاتم اور امام ابو زرعہ الرازیین رحمہم اللہ, معروف سلف علماء میں سے ہیں. اور امام الالکائی نے یہ قول نقل کیا ہے, فرماتے ہیں ہمارا مذہب اور اختیار یہ ہے, سن لیں, مذہب سے مراد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام اور تابعین کی, جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں, احسان کے ساتھ. اور ہم اہل کلام کے کلام کو اور ان کی مجالس کو ترک کرتے ہیں اور ان سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان کی مجلس کو بھی ترک کرتے ہیں جنہوں نے بغیر آثار کے رائے کی کتابوں کو وضع کیا ہے. کیا ہے یہ؟ البراء, اہل کلام اہل بدعت سے بیزاری کا اظہار ہے. چوتھے نمبر پہ امام علی بن المدینی رحمہ اللہ, جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے معروف شاگرد ہیں, امام الالکائی رحمہ اللہ نے ان کو یہ قول نقل کیا. سنے ذرا, پیارا قول ہے. فرماتے ہیں اور جب تم کسی شخص کو دیکھو جو ابو ہریرہ عنہ سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان پر رحمت بھیجتا ہے, یعنی رحمت کی دعا کرتا ہے, تو ایسے شخص سے خیر کی امید رکھو. اور جب تم کسی شخص کو دیکھو جو عمر عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے اور ان کی اچھائی بیان کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا بھی ہے یعنی اس کو عام بھی کرتا ہے تو جان لو کہ ایسا شخص خیر پر ہے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ محبت ہے, الولا ہے. اہل ایمان کے لیے, اہل سنت کے لیے الولا ہے, اہل بدعت کے لیے برا ہے. یہ تھا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دوست دشمن کے تعلق سے. آئیے دیکھتے ہیں دوست دشمنی کے تعلق سے اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے. ریوائز کر لیتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا تھا, کون بتائے گا؟ چار پوائنٹ بتائے تھے. سب سے پہلے, صرف اللہ کے لیے دوست اور دشمنی قائم ہے. نمبر دو, اہل ایمان سے محبت بنیادی طور پر. نمبر تین, اہل کفر سے نفرت. نمبر چار, اہل کفر سے تعلق کی تفصیل. اہل بدعت کا عقیدہ نمبر ایک, صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفاد کے لیے. اہل ایمان سے محبت نہیں بلکہ اہل ایمان سے نفرت ہے. اہل کفر سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اہل کفر سے محبت کرتے, اور اہل کفر کے تعلق سے ان کے عجیب معاملات ہیں جیسے کہ ہم آگے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے, بدعت کا عقیدہ الولا برا کے تعلق سے, دوست دشمن کے تعلق سے, کہ وہ ذات مفاد کے لیے کرتے ہیں. یوسف القرضاوی کا یہ قول ذرا نوٹ کرنے, ان کا ذات مفاد کے لیے کرتے ہیں. یوسف القرضاوی کہتا ہے, ہم یہودوں کے ساتھ جنگ عقیدے کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ ہماری جنگ ان سے زمین کے لیے ہے, اور ہم کافروں سے جنگ اس لیے نہیں کرتے کہ کیونکہ وہ کافر ہیں بلکہ ہم ان سے جنگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری زمینوں اور گھروں پر قبضہ کر لیا ہے. حوالہ نوٹ کر لیں, رائے رسالہ ہے نمبر 4696, 24 شعبان 1995. یوسف القرضاوی معروف شخص ہے اخوان مسلمین کے رہنماؤں میں سے, جو قطر کا مفتی اعظم ہے, اور ایسی عجیب باتیں آپ کو بہت ملے گی اس شخص کی زبان پر, یہ پہلی بات نہیں ہے. وہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں, کہتے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے اور اہل سنت میں سے ہے. یوسف القرضاوی خبرت پہ ڈوبا ہوا ہے اور بدعتی شخص ہے. یہودوں کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ زمین کی وجہ سے نہیں ہے. کس وجہ سے ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ یہودی کافر ہیں, اہل کفر میں سے ہیں, اس عقیدے کی بنیاد پر وہ ہمارے دشمن ہیں. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کبھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ, وہ ہمارے دشمن ہیں. تو اصل بنیاد دشمنی کی عقیدہ ہے نہ کہ زمین ہے. لیکن سبحان اللہ, یہ شخص کہتا ہے کہ ہم یہودوں کے ساتھ جنگ عقیدے کی وجہ سے نہیں کرتے. عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور خواہ مسلمین میں سے کئی لوگوں نے اس کی گواہی دی, ان میں سے ایک یوسف القرضاوی. دوسرے نمبر پہ ابوبکر بغدادی اہل ایمان کی نفرت سے انتہا کر دی. ابوبکر بغدادی جو داعش کا خلیفہ ہے, جو داعش کا سردار ہے, اہل ایمان سے نفرت کی انتہا کر دی. سنو, کہتا ہے اپنا عقیدہ اور داعش کا دستور بیان کرتے ہوئے, کہتا ہے چونکہ آج سارے مسلمان ممالک میں طاغوت کے احکام اور شریعت بلند ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سارے ممالک کے حکمران اور فوج کافر ہیں, اور ان سے قتال قابض صلیبی سے بھی زیادہ واجب ہے. قتال کرنا ہے, جو قابض صلیبی ہے اس سے قتال بھی کرنا ہے, لیکن وہ بعد میں کریں گے, جو صلیبی ہیں، جو کافر ہیں، بعد میں سب سے پہلے ان طاغوتوں کا خاتمہ کرنا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس کے نزدیک سارے فوجی کافر ہیں، سارے حکمران کافر ہیں، یہاں تک یہ لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے جو حکمران کو حکمران مانتا ہے شرعی وہ بھی کافر ہے. اس لیے جب آپ تعجب نہ کہ جب دھماکہ ہوتا ہے نا کسی چوراہے پر اور معصوم جانے جاتی ہیں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، یا نہ سمجھیں کہ ان لوگوں سے کہ لوگوں کو گلٹ فیل ہوتا ہے یا ندامت ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، سینہ تان کے کہتے ہیں ہم نے کافروں کو مارا ہے. ایک بچے کافر کہاں سے آ گئے، عورتیں کافر کہاں سے آ گئے، ان سے تمہاری کیا جنگ ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ اہل کفر کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، اس غیر شرع حاکم کو حاکم مانتے ہیں، تو یہ بھی کافر ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. تیسرے نمبر پہ اس سے بڑھ کر عجیب بات آپ کو سناتا ہوں. حبیب الجفری اہل کفر سے محبت کی انتہا کر دی. حبیب الجفری معروف صوفی داعی ہے جو شرک کی دعوت کو پھیلاتے پوری دنیا میں، شرک و بدعت تصوف کے نام پر. کہتا ہے میں غیر مسلم سے محبت کرتا ہوں، مسیحی کرسچن سے اپنا سوال کرتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہاں میں مسیحی سے محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ بھی سنو میں یہودی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں قابض سے نفرت کرتا ہوں اس کے قابض ہونے کی وجہ سے، صہیونی سے جس نے میری زمین و عزت پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور میں اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں جبکہ میرا دل اس کے ہدایت اور حق کی طرف رجوع کو پسند کرتا ہے، مگر میں یہودی سے اس سے نفرت نہیں کرتا کہ وہ یہودی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا ہے، اور واقع بھی اس کا گواہ ہے. لیکن میں محبت کرتا ہوں مسیحی سے، یہودی سے، بدھسٹ سے، اور ملحد یعنی بے دین سے، اور ملحد یعنی بے دین سے بھی محبت کرتا ہوں. میں کافر کے کفر سے نفرت کرتا ہوں لیکن کافر سے نفرت نہیں کرتا، میں نافرمان کی نافرمانی سے نفرت کرتا ہوں، نافرمان سے نہیں. یوٹیوب کلپ موجود ہے اور لمبا سا لیکچر ہے، اس میں سے میں نے صرف چند باتیں نکالی ہیں. اسی ایک لیکچر میں اس بندے نے 5-6 مرتبہ گواہی دی ہے کہ میں یہودیوں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا بچا ہے؟ اہل کفر سے اتنی محبت کی جاتی ہے، اور سینہ تان کے بے دین سے بھی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. آخر میں جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں اہل کفر سے تعلق، تو طاہر القادری نے بھی اہل کفر کے تعلق کی انتہا کر دی. معروف اسٹیج پروگرام گلوبل پیس کانفرنس جو 2011 میں ہوا، سب نے دیکھا. اس ایک اسٹیج پر مختلف ادیان لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتے ہیں ہم لوگ اپنی آوازوں کو بلند کریں گے، آپ کے رب کا نام آپ کی زبان میں ہر دین اور مذہب کا رہنما بلند کرے گا. اپنی آواز کو اس کے رب کا نام لیتے ہوئے اپنے دین کے مطابق، اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، اپنی زبان میں لیکن اونچا، اور مسلمان کہے گا اللہ، اور اللہ کا مطلب ہے گاڈ اور کچھ نہیں. یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، گاڈ کے لیے، برہما کے لیے، رب کے لیے. پھر سب مل کے باری باری ہندو رام رام کہتا ہے، اور سکھ اپنے گرو نانک کو پکارتا ہے، کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے اور صلیب نشان بنا کے، یہودی اپنا طریقہ اپناتے ہیں، اہل کفر سب باری باری اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں ایک ہی چیئر پر کھڑے ہو کر. اور ایک شخص کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے اپنے اپنے رب ہیں اور سب ایک ہیں. یہ تعلق یہاں تک پہنچے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس بندے کو کیا لقب دیا گیا ہے، کس نے دیا ہے؟ ہاں نہیں نہیں کیا چیز دیکھ شیخ الاسلام تو بعد اس نے اپنے اپنے آپ کو دیا نا, پھر عام ہو گئے. لیکن اس 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 کانفرنس کی وجہ سے امبیسڈر آف پیس کہاں چلے گئے؟ یہ امن کا سفیر ہے. امن کا سفیر جب آپ ہندو کے ساتھ, یہودی کے ساتھ, کرسچن کے ساتھ کھڑ کے ایک اسٹیج پہ کریں گے تو پھر آپ کو سفیر بنے تو کیا بنائیں گے پھر؟ اور یہ کون سا امن ہے؟ یہ پھر کفر اور شرک, کہ شرک اور کفر کو بلند آواز میں کہتے ہیں, شرط بلند آواز کرنی چاہیے, دھیمے آواز میں نہیں. اور ہزاروں لوگ اس مجمع میں موجود ہیں, تالیاں بج رہی ہیں, خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور اکثریت وہاں پر مسلمانوں کی تھی, یہودیوں کی نہیں تھی, کرسچنز کی نہیں تھی. برطانیہ میں تھا غالباً, یہ لندن میں تھا. سبحان اللہ, لندن میں جہاں کرسچن زیادہ ہیں اس پروگرام میں کرسچن کم تھے, مسلمان سب سے زیادہ تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے. یہ تعلق اہل کفر کے ساتھ ہمارا, یہ اہل بدعت کے نزدیک تو تعلق ہو سکتا ہے, اہل ایمان کا تعلق نہیں ہوتا اس طریقے سے. اہل سنت جماعت کا تعلق اہل کفر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جو بے دین ہے وہ بے دین ہے, جو کافر ہے وہ کافر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی کافی ہے, قل یا ایھا الکافرون, یہ اعلان ہی کافی ہے. اس جماعت کے نزدیک اہل کفر سے تعلق کی تفصیل ہے, اس سے دوستی کے حکم کی تفصیل ہے, جیسے میں بیان کر چکا ہوں. یہاں پر دین محبت بھی عام ہے, بلکہ شرک کو عام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اس پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وجزاکم اللہ خیرا.